किताब अजीब आदमी, राइटर इस्मत चुगताई, कुल सफात 213, आवाज ताशा, एपिसोड 1, सफा नंबर 8, अजीब आदमी। इस्मत चुगताई का नावल अजीब आदमी फिल्मी दुनिया से मुतल्लिक है। इसमें किरदार के जरिए पूरी फिल्मी दुनिया के माहौल और तरीकेकार को पेश किया गया है। इस नावल का मरकजी किरदार धर्मदेव फिल्म इंडस्ट्री का नहायत ही मशहूर और कामयाब फिल्म स्टार है। ये शख्स अंदरूनी तौर पर एक अच्छा इंसान है और जहनी और जज्बाती तौर पर बेहतर और पुरअमन जिंदगी गुजारने का ख्वाहिशमंद है, लेकिन वो जिस माहौल का हिस्सा है वहां उसकी ये आरजुएं नाकाम रह जाती हैं, क्योंकि जा बजा उसके जज्बात और एहसासात उस माहौल की हकीकतों से टकराते हैं और उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं। इब्तदा में धर्मदेव मंगला से मोहब्बत करता है, मंगला भी उसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा देती है, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद जब धर्मदेव फिल्म की शूटिंग के दौरान जरीना के साथ काम करता है तो जरीना उसके करीब आने की कोशिश करती है तो वो जरीना को झटक देता है और अपनी बीवी को फोन करता है कि वो वहां आ जाए ताकि वो गलत जज्बों की दस्तरस से बच सके। लेकिन जब वो जरीना को अपनी फिल्मी पार्टी के दूसरे अफराद से घुल मिलकर बात करते देखता है तो उसे तकलीफ होती है। वो सोचता है कि जरीना तो सिर्फ डायरेक्टर से मोहब्बत करती है, उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं। उसके दिल में एक ख्वाहिश उभरती है कि बहरहाल जरीना उसी से मोहब्बत करे। उसकी तबीयत का ये तजाद दरअसल उसकी इंसानी फितरत का गम्मास है जिसमें खैर और शर की आमेजिश है। रफ्ता रफ्ता जरीना से उसकी दोस्ती मंजरे आम पर आ जाती है, नतीजे में उसकी बीवी उससे बदजन हो जाती है और इंतकाम के तौर पर उसकी फिल्म में गाने देना बंद कर देती है और दूसरे लोगों को भी अदम तावन की तलकीन करती है। उसके बच्चे भी उससे नाराज रहते हैं। धर्मदेव परेशान हो जाता है। उसका गम गलत करने के लिए उसके दोस्त उसे एक तवायफ पद्मा के पास ले जाते हैं। यहां रागो रंग की महफिलों में वो खुद को डुबोने की कोशिश करता है लेकिन अपने आप को संभालने में नाकाम रहता है। उसकी जिंदगी मंगला, जरीना और पद्मा के गिर्द उलझकर दुश्वार हो जाती है। वो बार बार बीवी बच्चों को अपनी तरफ बुलाना चाहता है, उनकी मोहब्बत हासिल करना चाहता है ताकि उसे सुकून मिल सके, लेकिन वो वापस नहीं आते। फिर उसका दोस्त भी अपने घर चला जाता है। दुनिया के तमाम रिश्ते नाते उससे मुंह मोड़ लेते हैं। वो हर एक की तरफ से सुकून पाने के लिए जब मायूस हो जाता है तो फिर शराब और खाबावर गोलियां ही उसके सुकून का जरिया बनती हैं और यही चीज उसे मौत से हमकिनार कर देती है। इसी तरह इस नावल में धर्मदेव के किरदार के जरिए फिल्म इंडस्ट्री के अंदरूनी माहौल की तस्वीर कशी की गई है जिसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर भरपूर तंज भी है। इस नावल की कहानी और इसके हीरो का अलमिया मशहूर फिल्मसाज और अदाकार गुरुदत्त की जिंदगी से बहुत ही करीब मालूम होता है। धर्मदेव, कौन धर्मदेव? वही धर्मदेव जो कभी एक राज था, उसे किसी ने ना देखा था। एक झिमपू सा कमसिन छोकरा जिसे देखकर एकदम ख्याल आता था कि हाय हाय नसीब, ये लड़का क्यों हुआ? लड़की होता तो फिल्म लाइन की सारी परियां टापती रह जाती, लोग उसके इश्क में पागल होते। उसकी काफर अदाओं पर दिलोजान कुर्बान करने के लिए उसके फ्लैट के आगे खुदकुशियों की धमकियां देते। मुल्क के बांके उसकी तस्वीरें कलेजे से लगाकर ठंडी आहें भरते। देशभगत उसके साथ अपनी तस्वीरें खिंचवाना मुल्क और कौम की खिदमत समझते। मीठी मीठी कुदरती काजल से कजलाई मासूम सी आंखें, नपीतुली नाक, निहायत नजाकत से तुरशे हुए गुदास मगर छोटे छोटे होंठ, न بچے جیسی بولی سی ٹھوڑی، سڈول ہاتھ پیر، پہلوانوں جیسے مچھلی ادار نہیں بلکہ کنہیا جی کی طرح چکنی اور لچکدار۔ اگر باریکی ہوئی مونچھے نہ پالتا تو بالکل 18 برس کی کنہیا لگتا۔ فلم بالی کچھ اس شان و شوکت سے ہٹ ہوئی کہ اس نے فلمی دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ بالی جیسی فلمیں دڑا دڑ بھرنا شروع ہو گئیں، اور جو فلمیں ابھی تک آدھی بنی تھی وہ بالی کی نقل میں کافی کبڑی ہو گئیں۔ بمبئی میں اس وقت کیبرے کا اتنا رواج نہ تھا۔ بالی میں پہلی بار ہوٹل میں حسینہ کا ناچ مغربی انداز میں پیش کر کے دھرم دیو نے اسے ہر فلم کا لازمی جز بنوا دیا۔ اس کے بعد بہت کم ایسی فلمیں بنی ہیں جن میں ہوٹل کی سٹیج پر میزوں کے گرد ناچ نہیں ہوتا۔ مغربی طرز کے گنڈے، سمگلنگ یا اسی قسم کی کوئی بےہودگی کرتے ہوئے بدماش بھی بالی کے بعد ہر فلم کی جان بن گئے۔ دھرم دیو ایک رات سے ایک دم چھوٹی کے ڈائریکٹروں کی صف میں جا کھڑا ہوا۔ سن 46 میں جب اشوک کمار اور داچا نے دوبارہ بمبئی ٹاکیز میں جان ڈال دی تو پھر سے ہمنسو رائے کا زمانہ لوٹ آیا۔ فلم اسٹوڈیو کا ماحول کسی تعلیمی یا کلچرل ادارے جیسا معلوم ہوتا تھا۔ بہت سے فلم سٹار جو اس وقت چوٹی پر تھے آج لوگ انہیں بھول چکے ہیں، اور بہت سے آج کے قد آور فلم سٹار اس وقت بمبئی ٹاکیز کے احاطے میں بڑی سفارشوں سے داخل ہو پاتے تھے۔ وہ جنہیں دیکھنے کے لیے خلقت آج دیوانوں کی طرح ٹوٹ پڑتی ہے اس وقت بسوں اور ٹرینوں میں چھک مارے پھرتے تھے۔ ہر بڑے فلم اسٹوڈیو کے احاطے میں کتنے ہی نو عمر امیدوار کسی وسیلے سے داخل ہو جاتے، صبح سے شام تک بینچوں پر بیٹھتے، جماہیا لیا کرتے۔ کوئی بڑا ڈائریکٹر، پروڈیوسر یا کوئی پارٹ دار ہیرو سامنے سے گزرتا تو جھٹ ادب سے کھڑے ہو جاتے۔ کتنی ہی لڑکیاں جو بعد میں مشہور و معروف ہیروئنیں بن گئی، ان دنوں اپنی نانی یا باپ کے ساتھ اشوک کمار یا داچا سے ملاقات کی آس لگائے باہر بینچوں پر بیٹھی سوکھا کرتی۔ اس وقت 2.5-3 لاکھ میں آج کی 50 لاکھ کے سرمایے سے بننے والی فلم سے زیادہ روپیہ بٹورنے والی فلمیں بن جایا کرتی تھیں۔ نئے امیدواروں کو زیادہ آسانی سے چانس مل جاتے تھے، اور اس وقت پروڈیوسرز، ڈائریکٹرز اپنے لڑکے لڑکیوں کو فلم لائن میں جھونکنا سخت خط تک کی بات سمجھتے تھے۔ ہر بات میں کچھ گرما گرمی سی ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو ایک فلم میں کام کر کے لوگ فلم سٹار بن جاتے ہیں۔ فلم کی ریلیز سے پہلے ہی ان کے گھر پر پروڈیوسروں کے کیوں لگنے لگتے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے لوگ انہیں چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں۔ دلیپ کمار، راج کپور اور دیو آنند نہ جانے کتنی فلموں کے بعد جمے ہیں۔ فلم سٹار کو یوں دھماکے سے چوٹی پر چڑھانے اور ان کی قیمت اتنی بڑھانے میں سب سے بڑا ہاتھ مدراس کا ہے۔ جو نیا ستارہ آسمانی فلم پر نمودار ہوتا ہے مدراس کی فلم انڈسٹری سے اچک لیتی ہے، اور 6 مہینے کے اندر اندر اس کی فلم تیار ہو کر ہٹ ہو جاتی ہے، اور وہ ہیرو بمبئی میں بھی مدراس کی لگائی ہوئی قیمت مانگنے لگتا ہے۔ کبھی اسی طرح بمبئی کی فلم انڈسٹری نے بنگال کی انڈسٹری کو چبا چبا کر نکلا تھا، آج مدراس کی انڈسٹری نے بمبئی کا دیوالیہ نکال کر رکھ دیا ہے۔ کبھی بمبئی کے پروڈیوسر اور ڈائریکٹرز کی بھی یہی شان تھی جو آج مدراس والوں کی ہے۔ اس وقت ہر ہیرو کمپنی کا مالک نہ تھا جیسے آج ہے، یا تو خود ہیرو پروڈیوسر ہے اور اپنے مفاد کو مد نظر رکھ کر فلمیں بناتا ہے یا بنواتا ہے، یا اس کا کوئی دوست یا رشتہ دار اس کی مدد سے ڈھنگ کی فلم بنا سکتا ہے، باقی سب بھرتی کے پروڈیوسر ہیں۔ سوائے 2-4 کو چھوڑ کر سب فلم سٹاروں کے رحم و کرم اور ڈسٹریبیوٹر کی دریا دلی پر بھروسہ کر کے فلمیں شروع کر دیتے ہیں، اور انہیں مکمل کرنے کے لیے آدمی سے گھن چکر ہو جاتے ہیں۔ لیجئے بات دھرم دیو کی تھی جب وہ بمبئی ٹاکیز میں بہت سے لڑکے لڑکیوں کے جھمگٹے میں چپ چاپ ایک کونے میں بیٹھا شاید ان خوابوں کے جال بنا کرتا تھا جو بالی کی ریلیز کے بعد حقیقت بن گئے۔ بمبئی ٹاکس کے احاطے میں ایک جغادری املی کا پیڑ تھا، اس پر املیاں کم لگتی تھیں اور کوے زیادہ بیٹھا کرتے تھے۔ اس کے گرد ایک بڑا سا چبوترہ تھا، دائیں طرف کینٹین تھی، اونچے سٹاف کے الگ الگ کمرے تھے، مگر نوجوان امیدواروں کا اڈا یہی چبوترہ تھا۔ ان میں چھوٹے موٹے کریکٹر آرٹسٹ، اسسٹنٹ اور دنیا بھر کے ٹھالولو، وہ بھی وہاں جا بیٹھتے، گپ شپ ہوا کرتی۔ گیتا والی ان دنوں ایک چھوٹی سی فلم گرلز اسکول میں کام کر رہی تھی، اندوپا زندی میں ویمپ کا رول کر رہی تھی۔ مدھوبالا کو محل کے لیے چنا گیا تھا، دو چار سین بھی ہوئے تھے، مگر آشا اہم نہیں ہوئی تھی کہ چبوترا چھوڑ دیتی۔ لتا کی آواز کے ٹرائل ہو رہے تھے، گیتا کے دو گانے ریکارڈ بھی ہو چکے تھے۔ اس زمانے میں شمشاد بیگم، امیر بائی کرناٹکی اور مسز گوش کا بول بالا تھا۔ ہان مستانہ درانی کا زمانہ تھا، مکیش محمد رفیع غیر معروف تھے۔ کشور کی آواز زدی میں ایک غزل کے لیے ٹیسٹ ہو رہی تھی۔ دیوانند زدی کا ہیرو تھا، مگر اپنی ہی ہم عمروں میں جا بیٹھتا تھا۔ پیڑ کے اوپر کوے اور نیچے سب جنگلی میناؤں کی طرح کچر کچر باتیں کیا کرتے۔ ان میں دھرم دیو ایک طرف بیٹھا دھیمی دھیمی مسکرایا کرتا۔ اندوبال بڑی باتوں نہیں تھی، کلدیپ کور کا جی تو للچاتا تھا کہ چبوترے والوں میں گھلنے ملنے کو، مگر اسے اپنا کیریئر بنانا تھا۔ پھر بھی وہ اندوپال کو کریت کر پوچھ لیتی اور اندو بھی انجانے میں مخبری کر جاتی۔ دلیپ کمار اور کامنی کوشل کا شہید بن رہا ہے، کیلاش اندو کو دیکھ کر شو آف شروع کر دیتا ہے، کشور کمار روما کو بہت ہی ہنساتا ہے۔ روما مشا میں اندھی لڑکی کا رول کر رہی تھی، شوٹنگ ہو یا نہ ہو اسٹوڈیو ضرور آتی تھی۔ کشور کمار کا امک اشور کمار کو دیکھ کر دم نکل جاتا تھا، کیونکہ وہ خوب اسے بنگلہ میں ڈانٹتا تھا۔ گیتا بالی کا کسی سے نہیں چلتا، وہ تو پھکڑ ہے، سب سے ٹھٹھول کرتی ہے۔ دھرم دیو تو سوائے منگلا کے کسی سے بات نہیں کر پاتا۔ زندگی میں انسان کسی سے عشق کرتا ہے، اور فلمی زندگی کی ریڑھ کی ہڈی ہی عشق ہے۔ اور کوئی انسان زندگی میں کتنی بار عشق کرتا ہے، اور جسے عشق کرنا نہیں آتا وہ لو سین پردہ سیمی پر کیسے پیش کرے گا؟ اور لو سین نہ ہوں گے تو فلمیں کیسے چلیں گی؟ دھرم دیو پرلے درجے کا عشق مزاج تھا، بقول اندو وہ باری باری ہر لڑکی پر زور و شور سے عاشق ہو چکا تھا، جن میں وہ خود بھی شامل تھی، مگر جتنی تیزی سے بخار چڑھتا اسی صورت سے اتر بھی جاتا۔ اکثر تو ایسا ہوا کہ صبح وہ گیتا بالی کے لیے ہلکان تھا، شام کو چلتے وقت مدھو دماغ میں بھر گئی، صبح دوسرے دن آیا تو سلیٹ صاف۔ کوئی پونا کی واقف کار اسٹیشن پر مل گئی، لیکن دوپہر تک پھر منگلا کے عشق کبوت سوار ہو گیا، منگلا کو اس کا بھائی لے گیا، اور ٹھالو بیٹھا بیٹھا کامنی کوشل پر فریفتہ ہو گیا۔ مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ لوٹ پھر کر پھر گاڑی آ کر منگلا پر ہی رکتی، اور پھر متواتر ڈیڑھ دن منگلا ہی منگلا رہی، اور شاید طول پکڑ جاتی اگر سریا اپنی گیت کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں نہ آ جاتی۔ جتنے دن ریکارڈنگ ہوتی رہی، دھرم دیو اپنی ڈیوٹی چھوڑ کر میوزک روم کا طواف کرتا رہا۔ منگلا نے بہت بہت غصہ کیا، مگر عاشق صادق ٹس سے مس نہ ہوا۔ منگلا سے اس دن ریہرسل نہ ہو سکی، اور اس کا گانا لتا کو دے دیا گیا۔ سریا چلی گئی تو وہ یتیموں کی صورت بنائے چبوترے پر بیٹھا رہا، اور شاید عمر بھر بیٹھا ہی رہتا اگر منگلا کی آنکھ میں پلک نہ گھس گئی ہوتی۔ پلک نہ پڑتی تو دھرم دیو اسے اپنی سفید جھک کرتے کے دامن سے اس کے کجلائے ہوئے آنسو کیسے پونچھتا. اس دن منگلا نے جو گیت ریکارڈ کروایا وہ آج تک ہٹ ہے. وہ گانے کے لیے ہی آئی تھی مگر اس کا سانولا سلونا بنگالی حسن, لمبے لمبے خمدار گیسودار اور بھاری بھاری نیند اڑانے والی آنکھیں اس کی چڑ بن گئی کیونکہ اسے ایکٹنگ سے چڑ تھی. اور پھر ادھر کئی مہینے سے دھرم دیو ڈاواڈول بھی تو نہیں ہوا تھا. مدھوبالا نہایت خوشروبا لو سین دے رہی تھی اور درو دیوار اس پر ہزار جان سے عاشق ہو رہے تھے مگر دھرم دیو چٹان بنا صرف منگلا کے دھیان میں غرق تھا. منگلا بڑی چپکی سی تھی, ویسے گانے والیوں کو تو بس میٹھی آواز ہی بلندیوں پر چڑھنے کی ایک سیڑھی ہوتی ہے. شکل و صورت, سیکس اپیل سب بیکار اگر گلا نہیں تو. گانے والوں کو ان راہوں سے نہیں گزرنا پڑتا. میک اپ مین کے نخرے کہ ان دنوں یہ فن صرف انہیں کی مٹھی میں تھا, اب تو یہ لوگ خود ہی میک اپ کر لیتے ہیں. کاسٹیوم انچارج کی اہمیت ختم ہو چکی ہے, اسے صرف ایکسٹراؤں کے کپڑے لتے کی خبر رہتی ہے. اونچے اداکار تو اپنے درزیوں سے ہی کپڑے اپنی مرضی سے سلواتے ہیں اور اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں, عموماً واپس کرنا بھول جاتے ہیں. مگر ایک اداسی تھی جو دھرم دیو کے گرد کنڈلی مار کر بیٹھی ہوئی تھی, جسے منگلا کے عہد و پیمان بھی کبھی نہ توڑ سکے. چھٹے ساتویں اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی کوئی حیثیت کبھی نہ تھی, نہ کوئی مستقل ذمہ داری. پتھر کی طرح ٹھکا ہوا ہے اور وہ بھی ایک جگہ, عدم اور وجود سب برابر. سیٹ پر ڈائریکٹر ڈائریکٹ کر رہا ہے مگر رائے کا اظہار گستاخی ویسے ہی کھجایا ہوا ہے, کھڑے کھڑے نکال دے گا. ہیرو ٹھس, ہیروئن الٹے سیدھے چکر دے رہی ہے. پرسانے حال نہیں, سب غصہ اسسٹنٹ پر. ساری نوخیز صلاحیتیں دم گھوٹے, ذہانت پیروں تلے روندی جا رہی ہے. گدو کے ہاتھ میں سب کچھ اور سمجھ بوجھ عذاب دوزخ جھیل رہی ہے مگر بن کاجل کالی سوندی سوندی آنکھیں کہتی ہیں جمے رہو, ہیرے کا نصیب ضرور جاگے گا, پتھر کا گمنام ٹکڑا تراشا جائے گا تو چکاچون سے آنکھیں بند ہو جائیں گی. ایک گونگی بیوقوف سی لڑکی جو سلیقے سے ساڑی بھی نہیں باندھنا جانتی, بات کرتے چھوئی موئی کی طرح سمٹ جاتی ہے. گلے میں رس ہے تو کیا, مگر اور بھی تو کوئی سہارا نہیں. سبھی سلگانا جانتی ہیں, ان کے عشق کی شولہ میں لپک تو ہے پر جھلسن بھی ہے. چڑھتی کمانے ہیں, ہر چہار طرف تیر برسا رہی ہیں. مصلحت اسی میں ہے کہ کوئی ٹھنڈی میٹھی ہم سفر کا ہاتھ پکڑ لو کہ نبضے برقرار رہیں. اس کے آنچل کی آڑ میں باد زلف کے تھپیڑوں میں پناہ تو ملے گی, اور دل کا ٹھکانہ ہو جائے تو دنیا کی خبر لینے چلو. اور دھرم دیو نے بھی منگلا کو اپنا دل سنبھلا دیا کہ بالی کی ریلیز کے بعد شادی اور ہنی مون, اور بالی کی ریلیز کے بعد مہینوں زمین پر پیر ٹکانے کی مہلت نہ ملی. دعوتیں, پارٹیاں اور ایک سے ایک اونچا آفر. وہی شخص جو کل تک دخل در معقولات کی حیثیت رکھتا تھا ایک دم اکلے کل کے مرتبے پر پہنچ گیا. اپنی فلم بناؤ دھرم جی, کیوں دوسروں کی تجوریاں برتے ہو. ان دنوں خود مختار پروڈیوسر بڑی تیزی سے اگائے جا رہے تھے. اس سے پہلے فلم کمپنیاں ہی فلم بناتی تھیں جن کے اپنے فلم اسٹوڈیو ہوتے تھے, مستقل اسٹاف ہوتا تھا, اپنی لیبارٹری, اپنے میوزیشن. رات کو شوٹنگ ختم کی, صبح رش پرنٹ تیار. کام شروع کرنے سے پہلے رش پرنٹ دیکھے, پھر آگے کام ہو. ایک کمپنی سال میں زیادہ سے زیادہ پانچ چھ فلمیں بنا لیتی تھی, بغیر ایک فریم بھی دیکھے فلم کا سودا ہو جاتا تھا. مقررہ ڈسٹریبیوٹر بند ڈبا لے جاتے اور لاکھوں کما ڈالتے. جنگ کے بعد ایک دم نئے سینما ہال بنے, فلموں کی مانگ بڑھی، نئے نئے ڈسٹریبیوٹر میدان میں آئے، کمپنیوں میں پہلے ہی سے پرانے ڈسٹریبیوٹر ڈٹے ہوئے تھے، اس لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ زیادہ فلمیں بنائی جائیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ زیادہ کمپنیاں بنتی، اسٹوڈیو بنتے، فلم اسٹار بنتے اور یوں فلموں کی تعداد بڑھائی جاتی، مگر چونکہ نئے ڈسٹریبیوٹر کم سرمایہ لائے اور اسے بھی کسی مستقل اسٹوڈیو میں جکڑنا نہیں چاہتے تھے، تو 10-15 ہزار سے کام شروع کرنا چاہتے تھے، اسی لیے ایک نیا ہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ان دنوں ڈسٹریبیوٹروں نے سوچا کہ فلم بنانے والے کمپنیوں کے مالک نہیں بلکہ ڈائریکٹر اور فلم اسٹار ہیں، کیونکہ انہی کے نام پر تو فلم چلتے ہیں۔ لہذا انہوں نے ان ڈائریکٹروں سے کہا کہ کیوں مالک کے حکم کے پابند رہتے ہو، پوری فلم نہیں ایک ایک صوبے کے حق کے تقسیم نہ بیچو، ہم قسط وار دیں، تم قسط وار فلمیں بناؤ۔ کون سی مشکل بات تھی، قسط وار فلمیں بننے لگیں اور اب چلی بھیڑ چال، یعنی اتنا آسان ہے پروڈیوسر بننا، 10-15 ہزار ادھر ادھر سے گھیر لاؤ اور جس کا جی چاہے پروڈیوسر بن جائے۔ سب کمپنیوں کا سٹاف الگ الگ پروڈیوسر بن گیا، کمپنیوں میں الو بولنے لگے، مجبوراً کہیں تو تالے پڑ گئے، اور باقی نے ان قسطوار پروڈیوسروں کو اسٹوڈیو کرائے پر دینے شروع کر دیے۔ اب اتنے پروڈیوسر بن گئے کہ اسٹوڈیو کم پڑ گئے، اسٹوڈیو کی کمی کو آؤٹ ڈور شوٹنگ کر کے کام چلایا گیا، فلم اسٹار کم پڑ گئے، نئے اسٹار بنانے میں قسطوں پر فلم بنانے والوں کے دیوالیے نکل گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جس پروڈیوسر نے کسی بڑے اسٹار کو لیا، اس کی فلم قسطوں پر بننے لگی، اور باقی لوگ فلم بنانے سے زیادہ قسطیں وصول کرنے کی تگدود میں گھس گئے۔ فلم بنانے کے لیے ضروری نہیں تھا کہ کوئی مشہور اور کامیاب ڈائریکٹر ہی ہو، پرانے ڈائریکٹر جو کمپنیوں سے توڑ کر خود مختار بنا دیے گئے تھے، ان میں سے اکثر لڑک گئے، کہاں ٹھاڑ سے اسٹوڈیو میں فلم بناتے تھے جہاں دنیا بھر کی آسائشیں میسر تھیں، نہ فلم اسٹار سے ڈیٹ لینا، نہ اسٹوڈیو بک کرانا، اور فلم خام کے لیے دوڑ بھاگ بھی نہ کرنا، نہ شوٹنگ کے لیے آج یہاں کل وہاں، اور وہاں سارا بستر بورا لے کر جانا۔ کچھ کی تو بدھیا ہی بیٹھ گئی، اور ان کے مقابلے میں بالکل نئے لونڈے نے دھر کے فلم ٹھوک دی جو ہٹ ہو گئی، جیسے کہ دھرم دیو نے۔ اس کے بعد تو ڈسٹریبیوٹر کو یقین ہو گیا کہ اگر برے سے برے سٹار ہوں لیکن میوزک اچھا ہو تو ایگزیبیٹر فلم لے لیتا ہے اور قسطوں میں شریک ہو کر بوجھ بانٹ لیتا ہے۔ لہذا اس نے کہہ دیا بس کچھ نہیں چاہیے، فلم سٹار اور میوزک، اور ان کی مانگ بڑھی تو انہوں نے دام بڑھا لیے، کسی کی جیب سے تو جاتے نہیں، پیسہ تو آخر عوام کی جیب سے ہی آتا ہے نا، تو کیوں نہ جو مانگے وہ دیتے جاؤ۔ ایک ایک سٹار 20-20 فلموں میں جٹ گیا، اور 20 پروڈیوسروں کو جتنے دن مہینے میں ان کے حصے میں آئے ان کو دے دیے، جن کی قسطیں نہیں آئی تھی وہ رہ گئے منہ دیکھتے۔ اب بیچارے سٹار پر ایک اور مصیبت پڑی، اتنی فلموں سے اتنا روپیہ آنے لگا کہ اگر سب انکم ٹیکس والوں کے سامنے ظاہر کر دے تو ٹیکس در ٹیکس لگ کر سب نکل جائے گا، اس لیے کالا روپیہ یعنی بغیر رسید کے روپیہ کا فیشن چل پڑا۔ اب خود مختار ڈائریکٹر پروڈیوسر کو پروڈکشن کے دوسرے جنجالوں کے ساتھ جھوٹی رسیدیں بنانے کی ذمہ داری اور لینی پڑ گئی۔ بالی کی کامیابی کا جشن منانے میں وہ عہد و پیمان جو املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھ کر کیے گئے تھے، انہیں نبھانے کی فرصت ہی نہ ملی۔ بالی کی کامیابی میں کچھ منگلا کا بھی دخل تھا، فلم کے گانے ہی تو اس فلم کی جان تھے جو منگلا نے گائے تھے اور ان میں کلیجا نکال کے رکھ دیا تھا۔ بالی بناتے وقت دھرم دیو ایک گمنام اسسٹنٹ تھا، وہ سال کا کامیاب ترین ڈائریکٹر نہ تھا، اور اب اس کا نام سارے ملک کے گلی کوچوں میں پوسٹروں پر لکھا تھا۔ فلم انڈسٹری میں اس کے نام کی گونج تھی۔ کچھ لوگ تو حسد کی آگ میں سلگ رہے تھے، ڈسٹریبیوٹر تو اس کے نام کی مالا جپ رہے تھے، اور منگلا، منگلا نے دو دن سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ وہ ٹیلی فون کر کر کے ہار گئی۔ دھرم جی کا کہیں پتہ نہیں چلتا، کہانی پر بیٹھے ہیں، ایسی تیسی کہانی کی۔ جاؤ بیٹھو کہانی پر، یا چاہے میری سمادھی پر بیٹھو۔ اور جب دھرم کو پتہ لگا تو وہ ننگے پیر بھاگا آیا۔ منگلی، میری جان، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اس نے آتے ہی اپنا سر منگلا کی گود میں رکھ دیا۔ اپنا فاقہ بھول کر وہ اس کی کنپٹیوں پر بام ملنے لگی۔ اوہ، یہ لوگ مجھے پاگل کر دیں گے، وہ تو تم پہلے ہی ہو چکے ہو۔ ریتا کہتی ہے کہانی لڑکی کی ہونی چاہیے، تو پھر اڑچن کیسی؟ پرکاش کہتا ہے ریتا کو مارو گولی، کوئی نئی چھوکری ڈال دو اور سیکس اپیل پر کیش کرو۔ واہ، اور چھوکری کے کپڑے تو کیا کھال بھی اتروا لو، چو نہ کرے گی بلکہ احسان مانے گی۔ منگلا نے تیر مارا، کپڑا کم، ہیروئن زیادہ، فائدہ ہی فائدہ۔ اور سینسر کو جا کر کیا تم سمجھاؤ گی؟ تمہیں کتنا سمجھا لیا، جب سینسر کو بھی جا کے سمجھاؤں گی؟ منگلی، ہفا ہو، اگر کہوں ہاں تو؟ منگلی، ناگپور کے پاس پتا جی کی 60 بیگے زمین ہے، چل وہاں املی کے پیڑ بہت ہیں، بس چھاؤں میں لیٹیں گے۔ دھرم اٹھ کر بیٹھ گیا، جیسے اسی دم چل پڑے گا۔ اور املی کے پتے پر ڈنڈ پیلیں گے، منگلا نے جملہ پورا کر دیا۔ او، منگلا کی موسی دروازے پر کھڑی تھی۔ نمسکار موسی، دھرم نے اس کے پیر چھونے کی دھمکی دی۔ مجھے یہ منہ دیکھے کی باتیں نہیں بھاتی، 3 دن سے مورک نے ایک چاول کا دانا نہیں ڈالا منہ میں، اب ملی تمہیں چھٹی؟ موسی کام کر رہا تھا کہ ٹھالو بیٹھا تھا، مگر موسی کے ڈانٹنے پر اسے پیار آنے لگا۔ کوئی تو اسے اپنا سمجھے، پیار سے بام ملے، سب شکوے شکایت بھول جائے، چاہے اس کی موسی ڈانٹ بھی بتائے۔ کتنا پیار تھا موسی کی پھٹکار میں، اور بالی کے ڈائریکشن کا موقع ملنے سے پہلے ہی موسی اس سے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی، میٹھی میٹھی گولیاں اندر کو نین۔ منگلا کو اس سے ملنے پر پھٹکار پڑتی تھی، بھائی اس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، پتا جی آتما ہتیا کی دھمکیاں دے رہے تھے، آج اسے اپنوں جیسے تانے دیے جا رہے ہیں، جس کے غارت ہونے کی دعائیں مانگی جاتی تھیں اس سے نہ آنے کی شکایت ہو رہی ہے، کیونکہ اب وہ مشکوک انڈا نہیں، چاکو چوبند چوزا ہے، اب اسے شادی کے لیے تقاضے ہو رہے ہیں۔ منگلا کا بھائی پروڈیوسر بننے کی سوچ رہا ہے، اور کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ کہانی سن کر پاس کر دو تو آرٹسٹ سائن کروں۔ وہ دیر سے آتا ہے تو منگلا سے زیادہ اب اس کا کنبا دھرم دیو کے فراق میں بے حال ہوتا ہے۔ کبھی اسے ملنے پر 4 چوٹ کی دھمکیاں دی جاتی تھیں، آج اسے چگنی ملامتیں اس بات پر سننی پڑتی ہیں کہ وہ اسے پھانس کیوں نہیں چکتی، دھرم دیو ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بولی بالی معصوم لڑکی سے بازار والیوں جیسے ہاتھ کھلوائے جا رہے تھے۔ پیار نہیں کبوتر پھانس نہ ہو، کہنے سننے سے منگلا کے دل میں بھی پھانس کھٹکنے لگی۔ وہ طبیعت کا ہر جائی تو تھا ہی، منگلا کے بعد اگر کسی پر اس کا دل ٹھہرا تھا تو وہ ریتا ہی تھی۔ ویسے املی کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے والوں میں منگلا کی سب سے بے تکلف سہیلی بھی ریتا ہی تھی، مگر یہ فلم لائن ہے، یہاں کوئی کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ دھرم دیو کی پوزیشن اب اور تھی، وہ چڑھتا سورج تھا اور ورما جی ڈھل رہے تھے۔ ریتا جب بمبئی آئی تھی تو اسے کوئی نہیں پوچھتا تھا، کنسن تو تھی مگر حسین نہ تھی، ناک توتے جیسی، تھوڑی سپارٹ، مگر اداکاری اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی۔ ہیروئن کو اداکاری کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس کے پاس تو بس صورت ہو اور بھرپور جسم جسے توڑ مروڑ کر فلم بنا لو، پبلک کا دل گرم۔ ریتا کسی بیوقوف سے لڑکے کے ساتھ فلم کے شوق میں بھاگ لی تھی، وہ ٹھوکرے برداشت نہ کر سکا اور واپس چلا گیا۔ فلم لائن کا راستہ ایک طرفہ ہوتا ہے، واپسی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ جب وہ ہر طرف سے نا امید ہو گئی، اس نے شیر کے منہ میں سر دے ہی دیا۔ وہ بڑا سور ہے، داشتہ بنا کے رکھے گا۔ سب نے ریتا کو سمجھایا، ڈرایا، مگر اور پھر راستہ ہی کون سا رہ گیا تھا۔ اتفاق سے انہی دنوں ورما جی حال ہی سوئے تھے۔ ان کی راشی ہوئی ہیروئن ہٹ ہو گئی اور ان کے کندھے پر پاؤں رکھ کر فلم انڈسٹری کی آنکھ کا تارا بن گئی۔ زخم تازہ تھا اور مرہم کی سخت ضرورت تھی۔ انہوں نے ریزا ریزا ریتا کو دونوں ہاتھوں سے سمیٹا۔ بار بار چوٹیں کھا کر انہیں کچھ زخموں سے پیار ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچا۔